ضروری ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہو. یہی معنی ہے سمد کا. اے اللہ تعالیٰ تو سمد ہے, الاحد تو اکیلا ہے, تو سمد ہے, سب تیرے محتاج ہیں. تو کسی کا ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہتے تھے شاہ رفیع اللہ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے کلام پاک کا, اس میں جو ترجمہ کیا ہے سمد کا, نروہت شاید وہ ہندی کا لفظ ہے, نروہت کہتے ہیں جو سب سے بے پرواہ, کسی کو اس کی ضرورت نہ پڑے اور لوگ اس کے محتاج ہوں, وہ اس معنی میں اس کا ترجمہ کیا ہے. میرے خیال رہتا ہے کہ میرے پاس ہے وہ ترجمہ کہاں رکھا ہے, لیکن دیکھوں گا انشاءاللہ. لیکن کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے نروہت, اے اللہ تعالیٰ تو سب کا مالک اور تو سب تیرے محتاج ہے اور تو کسی کا الذی لم یلد, جس نے کسی کو جنا نہیں. اور نہ ایک ترجمہ میں کسی نے غلطی سے ترجمہ کلام پاک کا بہت ہی دقت سے کرنا چاہیے. میں نے دیکھا ایک صاحب نے ترجمہ کیا جس نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ کسی نے اس کو پیدا کیا, بہت بڑا غلط ترجمہ ہوا. اللہ تعالیٰ تو سب کو پیدا کیا لیکن اپنی ذات سے جنا نہیں ہے. ولادت کا معنی یہ ہے لم یلد, نہ کسی کو جنا ہے اور نہ کسی کے ذریعے سے وہ جن کر کے آیا ہے, نہ کوئی باپ اس کا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا یا بیٹی. اور جو یہ کہتے تھے کفار کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اس پر بھی اللہ نے ان پر کفر کا حکم لگایا. الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, اور اللہ کی طرح کوئی ذات نہیں, اللہ کی ذات الگ ہے. اس کا دوسرا اس کی دوسرا معنی لے لیجئے اس آیت سے, لیس کمثلہ شیء, اللہ کی طرح کوئی ذات نہیں. اب کوئی تصور میں کرے کہ اللہ کا سر کیسا ہے, اللہ تعالیٰ کا بیٹھنا کیسا, اللہ کا چلنا پھرنا کیسا ہے, اللہ تعالیٰ کا نیچے اترنا, یہ سب صفات تو ہیں. اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں, القلب بین اصبعین من اصابع الرحمن, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یا پیارے رسول نے صحیح حدیث میں اللہ کے بارے میں بتایا ہے, ان سب اوصاف پر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے. لیکن اس کی مثال نہیں لے سکتے ہم, کیونکہ اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے. یا اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے, لیکن کس طرح سنتا ہے, کان کی ضرورت ہے نہیں, ہم کان نہیں کریں گے ثابت کریں گے. سنتا ہے اللہ رب العزت, دیکھتا ہے کس طرح دیکھتا ہے, جب تک تفصیل اس کی نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ اترتے ہیں, عرش سے اتر کر کے نچلے آسمان پر آتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آئیں گے, وجاء ربک والملائکۃ صفاً صفاً, اللہ تعالیٰ آئیں گے اور فرشتے آئیں گے صف بصف, اور اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. یہ سب آنے اور جانے کے اوصاف اسی طرح ہمیں یقین رکھنا ہے. اور لیکن اللہ کی طرح کوئی ذات نہیں, اس وجہ سے کس طرح آتے ہیں, دوپہر سے آتے ہیں, کیسے آتے ہیں, یہ سب سوچنا ہی نہیں, بس کہا کہ آئے ہیں, کیسے آئے ہیں. ہوا آتی ہے لیکن ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہزار پردوں کے اور نور کے پردے میں ہے, اس کی کیفیت ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں. جس حد تک اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے اسی حد تک ایمان لانا ضروری ہے. لم یکن لہ کفوا احد, اس جیسا کوئی نہیں ہے. قال, تو جبکہ رسول نے یہ دعا ان کو کرتے ہوئے سنی ان اللہ کے اسماء سے واسطہ دے کر کے, تو اللہ تعالیٰ فرمایا لقد سأل اللہ باسمہ الذی اذا سئل اعطی, اللہ تعالیٰ سے اس نے اللہ کے ایسے نام کا حوالہ دے کر کے اور واسطہ دے کر کے وسیلہ دے کر کے مانگا ہے کہ مانگنے کے بعد اس ناموں سے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو دے گا. وَإِذَا دُعِيَ فَأَجِبْهُ فَأَجَاب, اسی طرح اگر اس کو کسی اور ضرورت کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا. گویا ہم یہ دعا کر کے اور مانگیں, اللہم انی اسألک بعلمی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنة, اللہم آتنی اولادا صالحین, اللہم وسع فی ارزاقی, اللہم بارک لنا فیما رزقتنی. یہ سب جس قسم کی, اسی طرح یا رحمان یا رحیم یا غفور یا شکور یا حلیم یا وہاب یا رزاق, یہ سب دعا کرتے ہیں. اور جو جس ضرورت کی دعا ہو, جس ضرورت کو یا جس قسم کی ضرورت ہے, اسی قسم کے اللہ تعالیٰ کے اسماء کا نام لے کر کے, روزی کی ضرورت ہے تو کہیں یا رزاق رزق دے, اولاد کی ضرورت ہے یا اور مال اموال کی ضرورت ہے یا وہاب حبلی, اللہم لا مانع لما آتے ولا موت مانع لما منع. اسی طرح اللہ تعالیٰ تؤتی الملک من تشاء, یہ صفتیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی, تعز من تشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیتا ہے, جسے چھین لیتا ہے, تو ہمیں دے دے اور ہم سے نہ چھین, اس قسم کی دعائیں. یا اللہم انت الشافی, اے اللہ تعالیٰ تو ہی شفا دینے والا ہے, پھر اشفنی, ہمیں شفا دے دے, ہمیں مرض کی ضرورت, یہ مرض سے شفا کی ضرورت ہے, مال کی ضرورت ہے, جس کسی حلال چیز کی ضرورت ہے, پیار رسول نے فرمایا ایک روایت میں, وہ روایت سے روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ شبہ ہے صحیح ہونے کا, لیکن روایت ہے کہ اگر ملح کے بارے میں ہے کہ وہ روایت صحیح ہے کہ اگر نمک بھی کم ہو جائے تمہارے پاس نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے نمک مانگو. دوسری روایت ہے اگر کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے, تسمہ وہ جو انگوٹھا جس میں پھنسا ہوتا ہے, اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کرنے کا سبب بنا دے, اللہ تعالیٰ تو ٹھیک کر دے. یہ نہیں کہ یہ ایسی چیزیں حقیر کی اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزیں کیوں مانگیں, نہیں, چھوٹی بڑی جو چیز بھی ہو اللہ کے سامنے, اللہ کے سامنے چھوٹی بڑی, بڑی بھی چھوٹی ہے, آپ بڑی کو بڑی سمجھ کر کے اللہ سے مانگتے ہیں چھوٹی کو نہیں مانگیں. اللہ تعالیٰ رسول اللہ فرمائے کہ نہیں, چھوٹی بڑی چیز کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ سے طلب کرے. جی ہم لوگ حج میں تھے تو ہمارے ایک رشتے دار ہیں یہاں, تو جس کو جس چیز کی کمی ہوتے مانگتا ہے, تو بچے کھیل رہے تھے چھوٹے تھے 5-6 سال کے, تو ایک بچے نے ایسے ہی یعنی دیکھیے معصومیت اور بولا پن بچوں کی, بچوں کو دعا کرو عرفات اللہ تعالیٰ ہماری چپل ٹوٹی ہے اللہ چپل دے دے, بچے نے ایسے کھل کر کے کہا میں نے سنا سبحان اللہ. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں آدمی کو ہر چھوٹی بڑی ضرورت فطرت بول اٹھی اس کی, جس کو پیار رسول نے کہا کہ چھوٹی بڑی چیز طلب کرو اللہ تعالیٰ ہمیں چپل دے دے, اسے کمی تھی چپل ہی کی کمی تھی. تو ہونا چاہیے آدمی کو ہر چھوٹی بڑی چیز طلب کرے, یہاں تک کہ وہ ایک روایت میں ہے بہت سارے فرداد میں کسی بزرگ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے 4 شادی کی ہے تو مجھے جسمانی طاقت دے کہ میں ان کو نبھاؤں, یعنی میں نے یہ دعا دیکھی تو دیکھا دیکھیے ایسے لوگ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے جسمانی طاقت دے تاکہ میں ان کو نبھا سکوں, 4 بجلی کی تھی. تو ہر چھوٹی بڑی چیز کی مدد اللہ ہی سے مانگ سکتے. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصبح, قال رسول صلى الله عليه وسلم جب صبح ہوتی تھی تو کیا کہتے تھے, اللهم بك اصبحنا, اے اللہ تعالیٰ تیری ہی مدد سے ہم نے صبح کی, وہ بك امسينا, اور تیری ہی مدد سے ہم نے شام کی تھی, شام ہوئی تھی اور صبح ہوئی, وہ بك نحيا, اور تیری ہی مدد سے ہم زندہ ہیں, وہ بك نموت, اور تیری ہی مدد سے یا تیرے ہی حکم سے ہم مرتے ہیں, وہ الیک النشور, مر کے تیرے ہی پاس اٹھ کر کے جانا ہے, حشر نشر جو ہوگا تو تیرے ہی سامنے اٹھ کر کے جانا ہے. وہ اعتراف ہے ایمان کا اور پوری دنیا اور آخرت کا, کہ آخرت کا تصور بھی ہے کہ ہمیں اٹھ کے جانا ہے اور وہاں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اللہ تعالیٰ بغیر کسی طرح امتحان کرنے والے کے ہم سے سوال کریں گے, یہ سب تصور لے کر کے آدمی سوئے, ایمان کی تجدید ہوگی. وہ اذا امسى قال مثل ذلك, اور جب شام ہوتی تھی تو اسی طرح پیار رسول کہتے تھے, لیکن آخر میں کہتے تھے اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت, والیک النشور کے بجائے شام کو کہتے تھے والیک المصير, تیری ہی طرف لوٹ کر کے جانا ہے, شام میں یہ لفظ آخر میں بدلنا ہے والیک المصير, اور صبح والے میں والیک النشور. جس طرح ہم صبح اٹھے ہیں موت سے گویا, یعنی ایک تشبیہ ہے, کیونکہ یہ موت نیند جو ہے وہ موت ہی جیسی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں بھی موت ہی سے تعبیر کیا ہے کہ والتی لم تمت فی منامها, بہت سے نفس جو ہیں وہ سوتے ہیں اور سوتے سوتے مر ہی جاتے ہیں, اور کما تنامون, پیار رسول نے اس کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ پیار رسول نے فرمایا دیکھو جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح مرو گے, وہی شکل ہے مرنے کی, سوتے میں آدمی بے خبر ہو جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے, اگر بے خبر نہ ہو کچھ دن دیر کے لیے تو آدمی وجعلنا النوم سباتا, وجعلنا الليل لباسا, وجعلنا النوم سباتا, اللہ تعالیٰ نے نوم کو نیند کو تھکان کاٹنے کے لیے بنایا ہے. آدمی اگر 2 دن سے نہ جاگے تو پاگل ہو جائے گا, اور 1000 مصیبت پہاڑوں جیسی پڑی ہو نیند آ جائے تو تھوڑا سا طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے. تو یہ چیز ہے, تو موت کی طرح گویا آدمی سو جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے, غافل ہو جاتا ہے, تمام مصیبتوں سے تمام چیزیں بھول جاتا ہے, تھوڑا آرام, لیکن اٹھتا ہے تو پھر اپنے کام کرنے لگتا ہے. اسی طرح مر کر کے ہمیں تیری ہی طرف جانا, وہی لئی کر نشور, تیری ہی طرف مر کر کے زندہ ہونے کے بعد اٹھ کر کے جانا ہے, اور جب شام ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے وہی لئی کل مصیر, اللہ ہمیں کا اصلاح نہ ہوئے کام سے نہ ہوئے کرنا ہے نموت, وہی لئی کل مصیر. شام کا معنی کیا ہے؟ شام کو آپ گویا وہ عصر کے بعد سے لے کر کے کسی وقت بھی مغرب کے بعد تک, رات میں کسی وقت تک جب کہہ لیں گے تو یہ معنی ادا ہو جائے گا. بھول گئے عصر کے بعد نہیں کہہ سکے, جب دن ڈوبنے لگا یا مغرب کے بعد پیارے رسول عام طور پر اس قسم کی دعائیں پڑھتے تھے, نہیں کہہ سکے, کسی وقت بھی رات کے قائم میں سونے سے پہلے کہہ لے تو شام میں داخل ہو جائے گی ان شاء اللہ. وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان اكثر دعاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت انس اور ان کا یہ دعا کا ذکر کرنا کہ پیارے رسول کی اکثر دعا ایسا ہوا کرتی تھی وہ اپنی جگہ پر صحیح اس معنی میں زیادہ ہو سکتی کہ انس خادم رسول تھے، ہر وقت پیارے رسول کے ساتھ رہتے تھے، گھر میں بھی آپ داخل ہوتے تھے، چھوٹے تھے، پیارے رسول کے ساتھ لوگوں کی نسبت سے زیادہ ساتھ رہتے تھے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کانا اکثر دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول کی اکثر دعا کیا ہوا کرتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائی سے نماز، دنیا کی بھلائی ہمیں دے اور آخرت کی بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا. آج تو اور کیا چاہیے، دنیا کی بھلائی مل گئی، صحت مل گئی، اولاد ہے، اچھے سے اچھا کھا پی رہا ہے، اللہ کا فضل بہت بڑی چیز ہے. پیارے رسول نے فرمایا کہ من اصبح آمنا فی سربہ، صبح ہوئی اطمینان سے وہ جاگا امن کے ساتھ، اور معافن فی جسدہ، اپنے جسد میں اپنے جسم سے عافیت میں وہ جاگا، فقد حیزت لہ الدنیا کلہا، دنیا پوری اس کی جمع ہو گئی، گویا دنیا کی جو چیزیں نعمتیں ہونی چاہیے وہ مل گئی اس کو، کم سے کم یہ ہے. اس کے بعد اور دوسری نعمتیں ہیں کہ اٹھے الحمدللہ، بیوی بچے سب کچھ صحت مند ہیں، یہ سب ذہن میں رکھ کر کے آدمی یہ سب پڑھتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. یہ آیت کریمہ کا ایک جز ایسے پہلے پڑھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بےوقوف، کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا ہی دے، ان کو دے گا دنیا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا بھی دیتے ہیں. آخری کافر مشرک جو ملحد ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جانتے بھی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو کی عبادت کرنے والوں کو ستاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ انہوں نے اسباب مہیا کیا اور وہی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے. آج کل طاقت انہی کو ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دنیا اسباب بنایا ہے، لیکن یہ یقیناً آخرت ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اور جو شخص دنیا بھی مانگے گا آخرت بھی مانگے گا، اللہ تعالیٰ دونوں اس کو دے گا اور جہنم کی آگ سے بچائے گا. اور ان کے لیے تو دنیا ہی میں جہنم ہو جاتی ہے، دنیا ہی میں جلا لیا جاتا ہے سبحان اللہ، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا ہے. آج کل کوئی ساتھی آ کر کے بیان کر رہے تھے یورپ سے، کہہ رہے تھے کہ بڑی سختی ہے دفن کرنے کی بھی، امریکہ میں شاید اجازت نہیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جلاؤ، بجلی سے جلا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جراثیم پھیلتے ہیں دفن کرنے سے. اور دفن کرنے کے جو شروع تھے ایک ہیں وہ بیچارے بتا رہے تھے کہ 3 میٹر نیچے اور وہ بھی تابوت میں جس میں واشر لگا ہو زوردار، اسے بند کر کے پھر 3 میٹر نیچے دفن کیا ہے، یہ سب شروع ہے. اور وہ لوگ خود اپنے کو بجلی سے جلا کر کے دنیا ہی میں جل جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آخرت میں ہمیشہ جلتے رہیں گے. وہ سوچتے ہوں گے کیا ان کے یہاں تو یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز اور ہے، حیات ثم موت ثم نشور، وہ نہیں سوچتے ہیں کہ زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا جائیں گے تب آ کر کھلیں گے. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. حضرت ابو موسى الاشعري کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللهم اغفر لي خطيئتي، اے اللہ تعالی میرے گناہوں کو معاف کر دے، وہ جہلی اور نادانی میں اگر میں نے کچھ کیا ہے تو اس کو تو معاف کر دے، وہ اسراف بھی امری، اگر میں نے حد سے تجاوز کیا ہے کسی معاملے میں اس کو بھی معاف کر دے. حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ معصوم رکھا تھا، لیکن امت کو سکھانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھتے، زیادہ سے زیادہ دعائیں فرماتے تھے اس طرح کی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اگلے پچھلے گناہ سب کچھ معاف کر دیے تھے. حضرت عائشہ نے کہا آپ جو تھک رہے ہیں، اتنا تھکتے تھے، لمبی قرات کرتے تھے، لمبی تہجد پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم سوج جاتے تھے، ایک روایت میں پھٹ جاتے تھے، تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے ہیں، آپ کیا طرح تھکتے ہیں؟ تو رسول فرماتے ہیں افلا اکون افضل شکورا، اللہ تعالیٰ جب ہمیں معاف کر دیا ہے تو میں شکریہ میں یہ سب نہ کروں، کیوں نہ کروں؟ تو یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے گناہوں کو یاد کر کے، جو گناہگار ہے پیارے رسول، جو گناہگار نہیں تھے وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، تو کم سے کم اسے لینا چاہیے. پیارے رسول نے ہم امت کے لوگ امتی کو سکھایا ہے کہ تم گناہگار ہو، تم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کر کرو، اللہ مغفر لی خطیئتی، وہ جہلی نادانی میں جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ تم معاف کرتے ہیں. آدمی بہت کچھ کر کے کبھی کبھی نا امید بھی ہو جاتا ہے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولیاء عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، پیارے رسول وہ اسراف ہی فی امری، ہم نے حد سے تجاوز کیا ہے اللہ کے حق میں، لوگوں کے حق میں، جو کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ تم معاف کر دیں. اولیاء عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، پیارے رسول کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہہ دیجیے اپنی امت کے لوگوں سے، یا عبادی تم کچھ بھی ہو گناہ کرو گے لیکن میری بندگی سے باہر نہیں گئے، تم میرے بندے ہی ہو. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اگر شرک نہیں کیا کس قدر بھی ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید رہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ رحمت والا اور بخشنے والا ہے. تو یہ ہونا چاہیے آدمی کو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے توبہ خالص توبہ کرو. اللهم اغفر لي خطئي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني، اور ہر اس گناہ کو معاف کر دے جس کو تم اس سے زیادہ جانتا ہے. آدمی کر کے بھول جاتا ہے، مکر جاتا ہے، کر کے مکر جاتا ہے، کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو جانتا ہے، اس کو لکھاتا ہے، فرشتے بھی لکھتے ہیں. قیامت کے دن آئے گا، سب سامنے آ جائے گا، تو معاف کرے گی. انت اعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وحزني. اے اللہ تعالیٰ، ہم نے اگر کوئی جان بوجھ کر کے کوئی کام کیا ہے تو اس کو معاف کر دیں، اگر ہم نے مذاق میں کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو بھی، یا غلط بات کہی ہے تو اس کو معاف کر دیں. وہ خطئی و عمدی، میری غلطی کو اور قصدن جو کچھ کیا ہے تو اس کو میں معاف کر دیں. وہ کل ذلک ہندی، ان میں سے ہر تمام چیزیں میرے پاس ہیں، غلطی بھی کی ہے، اسراف بھی کیا ہے، اور تو غلط کام بھی ہم کر سکتے ہیں، مذاق میں بھی غلط بات کر سکتے ہیں، ہے میرے پاس سب. اللہ تعالیٰ تو سب کو معاف کر دے. اللہ مغفر لی ما قدمت، معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے جو میں نے گناہ کیا اس کو معاف کر دوں، معاف کرتا ہوں جو بعد میں کروں گا وہ بھی اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے. وہ ماں اسرر کو معلن، جان بوجھ کر کے کھلم کھلا جو میں نے گناہ کیا اس کو معاف کر دے، یا چھپ کر کے کچھ گناہ کیا ہے تو اس کو معاف کر دے، تمام گناہوں کو معاف کر دے. وہ ماں انت عالم بھی ملنی، اس سے زیادہ تو جاننے والا ہے. انت المقدم و انت المؤخر، تو ہی آگے پیچھے کرنے والا ہے. یعنی آگے پیچھے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو چاہے تو اس کو لکھ دے، اگر چاہے تو اس کو مٹا دے. یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہتے ہیں اس کو ثابت رکھتے ہیں اور جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں. تو غفر کا معنی یہی ہے کہ بخش دے، معاف کر دے، ڈھانک دے. اسی وجہ سے مغفر کہتے ہیں، جو خود ہوتی ہے آدمی جنگ میں پہنتا ہے سر ڈھکنے کے لیے، کہ گویا وہ پردہ ہو جاتا ہے اور خطرے سے بچنے کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اس کو ڈھک دیں گے، چھپا دیں گے، تو وہ معاف ہو گیا. انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو تمام گناہ ہمارے معاف کر دیں. اسی طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیارے رسول کہا کرتے تھے، یہ دعا فرماتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری، اے اللہ تعالیٰ میرے دین کو تو اچھے سے اچھا بنا. یہ بھی ہونا چاہیے آدمی کو، زیادہ سے زیادہ آج اس نے چند رکعت نماز پڑی نفل کی، کوشش کرے کہ اور ہی پڑھے. آج ایک کام خیر کا کیا، ایک ریال کسی کو صدقے میں دیا ہے، توفیق دے کے اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے. اسی طرح نیک بات بولی ہے، کسی کو خوش کیا ہے، یہ سب چیزیں اس میں ہیں. اللہم اصلح لی دینی، میرے دین کو تو اچھے سے اچھا بنا، اصلاح کر اس کی. الذی هو عصمت امری، جو میری دنیا میں بچاؤ کے لیے سب سے بڑی چیز ہے، دین ہی سب سے بڑی میری بچاؤ کی چیز ہے. وہ اصلح لی دنیا یا التی فیہا معاشی، اور میری دنیا کو بھی تو ٹھیک کر جس میں مجھے زندہ رہنا ہے. دنیا کی اصلاح کے لیے بھی دعا کریں اور کوشش بھی کریں. یعنی یہ کوئی سوچ رہے، جیسے کہ کئی بار میں نے کہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے اس کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یہ توکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوشش کرو، اور پھر کوشش کر لینے کے بعد بھی اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو بار آور کرے. آدمی بہت سے کام کرتا ہے لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوتا ہے. کوشش کرو، اور کوشش اللہ تعالیٰ کی کسی کی ضائع نہیں کرتا. وان لئی سلی انسان اللہ ماسا، کوشش کر کے تو دیکھے آدمی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، اور یقین ہوتا ہے کہ دنیا کے لیے کوشش کریں گے تو کامیاب ہوں گے. آخرت کے لیے کوشش پر وہ یقین نہیں، اس وجہ سے آخرت کے کاموں میں آدمی پیچھے رہتا ہے. لیکن اگر یہ کہہ لیں، جیسے بہت سے لوگ ورا اور تقویٰ کے نام سے، زہد کے نام سے، تصور کے نام سے کماتے نہیں ہیں، لوگوں کے دست نگر رہتے ہیں، کسی نے دے دیا خالی اور نہ بھوکا مر رہے ہیں، یہ دین کی چیز ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، صلوات ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل کر کے اللہ کی روزی طلب کرو. یہ نہیں کہ مسجد بیٹھ کر کے دوسرے کی کم محتاج رہو. اللہ نے ہاتھ پیر دیے ہیں، کمانے کا کی طاقت دی ہے تو کما کر کے کھاؤ، علی در علیہ خیر من رجس اللہ، اوپر دینے والا کماؤ اور ایسا کماؤ کہ لوگوں کو دے سکو، تم یہ افضل ہے کہ تم دوسروں سے لے. اللہم اصلح لی دنیا یا التی فیہا معاشی، جس میں میں نے مجھے زندگی گزارنا ہے اس کو بھی ہمارے لیے اچھی بنا، روزی کے اعتبار سے، امن کے اعتبار سے، اور دوسرے جس قدر خطرات ہو سکتے ہیں ان اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دے. یہ ہے اصلاح دنیا. وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہوں تو ہمیں خیر میں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ خیر کریں. جتنا یہ آدمی زندہ رہے تو کوشش یہ کرے کہ آج ہم نے ایک نیک کام کے دوسرے دن اور اچھا کام کرے، تیسرے دن کس طرح کر کے. یہاں تک کہ ایک زمانہ آتا ہے کہ آدمی بیٹھ جاتا ہے صرف ذکر اذکار کے لیے. آپ دیکھیں پرانے زمانے میں یہی ہے، یعنی محدثین کے بارے میں جو رات دن دنیا میں سفر کرتے تھے حدیث شریف سننے کے لیے، آج ادھر گئے ادھر گئے، بھوکوں اور پیدل پیر میں چھالے پڑ گئے، سردی گرمی سب کچھ برداشت کر کے احادیث جمع کی. بعد میں اور علماء کا کہنا ہے کہ 60 سال کا جب ہو جائے تو سب کچھ چھوڑ کر کے پھر اللہ کی عبادت کرے. اور اگر آدمی اس کی ترتیب دے رہے تو یقیناً 60 سال کے بعد اس کو بیٹھ کر کے آرام سے کھانے کا موقع، ذکر اذکار کا، نیک کاموں کا موقع ملے گا. اور اس نے شادی کر لی انشاءاللہ، بچے بڑے ہو گئے، بچے کما رہے ہیں، اگر کما کے اس نے رکھا اپنی روزی کھا رہے تو بچوں کو پر واجب ہے کہ والدین پر خرچ کریں، بچے دے رہے ہیں. یہ ترتیب، اسلامی ترتیب جو ہے اگر لوگ اس کو برتتے رہیں تو 80 سال کا ہو کر کے بیچارہ روزی تلاش کرنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی. اور اسی طرح اگر حکومتیں ہیں، اب اسلامی حکومت ہے تو ایسے مجبور لوگوں کے لیے حکومتیں روزینہ یا مشاہرہ مقرر کرتی تھی، یہ سب چیزیں ہیں. بہرحال تو کہتے تھے کہ 60 سال کے بعد اب انتظار کرے، اب کوئی عذر نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث شریف میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال تک پہنچا دیا تو اب اس کے اوپر کوئی عذر نہیں رہ گیا کہ اللہ کی عبادت نہ کرے. اب تو کر لینا چاہیے، قوامت کمزور ہو گئے اور دوسری چیزیں گناہوں کے اسباب کمزور ہو چکے ہیں، اس حالت میں تو کم سے کم اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت ہونی چاہیے. اور اگر اس حالت میں اس نے غلط کام کیا تو گناہ اس کا اور ہی بڑھے گا. جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، 3 لوگوں کا ذکر وہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پر سخت ناراض رہیں گے اور ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. اس میں عائل المستقبر، ایک غریب آدمی ہے جو گھمنڈ کر کے چلتا پھرتا ہے، لوگوں پر نخرے کرتے ہوئے اور زندگی گزار رہا ہے، سختی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، یہ سب مستقبل کے بارے میں آئے گا. شیخ الزانی بوڑھا ہو چکا ہے لیکن اس حالت میں وہ زنا کر رہا ہے. تو ان حالات میں جب کہ داعیہ اور اسباب اس کے کمزور ہو چکے ہیں، غلط کام کرے گا تو گناہ اور بڑھے گا. اس وجہ سے بہرحال پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انفعنی وجعل واصلح لی آخرتی التی ہی الیہ معادی، اے اللہ تعالیٰ تو میری آخرت کو ٹھیک کر جس میں لوٹ کر کے ہمیں جانا ہے اور اسی میں مستقل طور پر رہنا، معاد لوٹ کر کے مستقل طور پر اسی میں رہنا. دنیا تو چند دن کی ہے، آدمی کتنا جی لے گا، لیکن وہ ان دار الآخرت لہی الحیوان، ہمیشہ کی زندگی وہی ہے، آخرت کی زندگی ہے. اور الآخرت تو خیر باقی رہنے والی ہے، دنیا 30 سال 40 سال گزار لے، 60 سال گزار لے، 100 سال 120 سال کتنا بھی ہو، باقی اس کو جانا ہی ہے. اور وہاں جو ہزاروں سال پتہ نہیں کتنا رہنا ہے ہمیشہ کے لیے، اس کا حساب آدمی نہیں کرتا ہے. چند دنوں کے لیے بہت کچھ وہ پریشان رہتا ہے، حلال حرام سب کچھ کر گزرتا ہے. وہ جاری الحیات زیادہ کر لی تھی کل خیر، اور زندگی میری ہر خیر کی زیادتی کا سبب بنا جب تک زندہ ہوں. وہ جاری الموت راحت علی من کل شر، موت کو تمام برائیوں سے راحت دینے کا سبب بنا. مرنے کے بعد بھی اگر ہم راحت نہیں پائے تو پھر کیا ہوگا، خسارہ ہی خسارہ ہے. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پائیں تو کدھر جائیں گے، کدھر جائیں گے. تیسرے سے یہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ موت کو تمام تکلیفوں اور تمام برائیوں سے راحت کا سبب بنا دیا. جی تیرے رسول نے دیکھا ایک جنازہ جا رہا تھا، رسول کا مستریح نہ مسترا، یا تو خود وہ آرام پا گیا یا لوگ اس سے آرام پا گئے. اگر دنیا میں وہ برا تھا، لوگوں کو ستاتا تھا، تو لوگ کہیں گے ناہنجار گیا، جانے دو اب آرام ملا، ٹھنڈی سانس لینے لگے. یا پھر وہ دنیا میں جھمیلے میں تھا، ہر ایک کی خدمت کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، سب کچھ پریشانیوں میں تھا، اب مر کے آرام پا گیا. مستری اپنا مسترا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب؟ صلاۃ الصبح کی کیا اہمیت ہے، فجر کی صلاۃ کی اہمیت کیا ہے، صحیح حدیث کی روشنی میں اس کے فضائل بتائیں. اول تو ایک صلاۃ ہے، کوئی ایک سجدہ بھی، کوئی بھی صلاۃ، ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے. ایک سجدے میں دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا. خصوصاً صبح کی نماز کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جو شخص دو ٹھنڈی نمازوں کو پڑھے گا، منسل البردین، ٹھنڈی نماز، ٹھنڈی فجر کی ہوتی ہے، دن کتنا بھی سخت ہو عصر کی نماز میں وقت ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تیسری حدیث صحیح جی،
تسبیح،
یہ تو صلاۃ الصبح لکھا ہے،
تسبیح
صلاۃ التسبیح کے بارے میں پیارے رسول نے بہرحال حدیث انشاءاللہ اس صحیح حدیث ہے، انشاءاللہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے بار بار، لیکن آپ اس کی کیفیت جو جانیں گے اس میں ذکر اور تسبیح اور تحمید ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ فضیلت اس طرح کی نہیں ہے کتنا پڑھو، لیکن تاکید آئی ہے کہ اگر نہیں پڑھ سکتے روزانہ تو ہفتے میں ایک دن، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک دن، مہینے میں نہیں تو سال میں، سال میں نہیں تو عمر میں ایک مرتبہ ضرور پڑھو، کیونکہ اس کا اجر بہت بڑا ہے. عموم عام طور پر اس طرح کا فرمایا گیا. ایک آدمی حج کے آخری دن 13 تاریخ یا 12 تاریخ کی صبح کو پتھر مارا کیا اس کے بدلے دم دینا ہوگا؟ ابھی اس مسئلے میں علماء کا فتویٰ ہے. قرآن میں نے اسے پہلے جمع کیا تھا، حضرت عطا ابن ابی رباح، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد اور دوسرے تابعین اس زمانے میں فتویٰ دیتے تھے کہ صبح کو دن نکلنے کے بعد بھی مار لینا جائز، یعنی یہ فتویٰ تھے. اب اس کو علماء نے قبول کیا ہے، آپ نے مار لیا اس پر دم نہیں ہوگا انشاءاللہ، اسی فتویٰ کے تحت دم نہیں کہا جائے گا. سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں. کیا پگڑی دائمًا استعمال فرماتے تھے یا ساز و نادر کسی وقت خاص؟ احرام کے وقت تو نہیں پہنتے رہے ہوں گے، بتا احرام میں سب کھولنا ضروری ہے. باقی آتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھتے تھے، یہ آتا ہے عمومی طور پر. اب یہ کہ کبھی کھلا سر چھوڑتے تھے یا نہیں چھوڑتے تھے اس کا ذکر نہیں ہے. پیارے رسول پگڑی باندھتے تھے اور آپ کی پگڑی کا رنگ ایک روایت میں کالا، ایک روایت میں مٹمیلا. تو مٹمیلا کا مطلب ہے کہ سفید تھی، لیکن تیل آپ اتنا رکھتے تھے. دسماں کا لفظ آیا ہے شمائل ترمذی میں ہے کہ آپ کی پگڑی کا رنگ دسماں تھا، آپ کی پگڑی دسماں تھی. دسماں کے معنی دسم چکناہٹ کی وجہ سے کچھ رنگ اس کا، جیسے ٹوپی وغیرہ میں کوئی تیل لگ جائے اور اتر لگ جائے، اور کچھ آپ اتر بھی کافی استعمال کرتے تھے. اور تیل آپ اس طرح سے دیکھیں، یہ چیز بھی سنت کو چھوڑ کر کے لوگوں کو بہت نقصان ہوتا ہے کہ تیل کا استعمال ہے. ہمارے حکیم صاحب وغیرہ کہتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں کہ آنکھ اور اعضاء رئیسہ خاص طور پر کان وغیرہ کے لیے بہت ہی مفید ہے تیل کا رکھنا. بچوں کو تو اپنے یہاں پاکستان انڈیا میں اپنی فیشن میں ہو سکتا ہے چھوڑ دیا، لیکن بچپن ہم جانتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں کبھی یہ تلوا جو نرم رہتا ہے وہ سوکھنے نہیں پاتا، اس رپڑا فائدہ ہوتا ہے، بال بھی مضبوط ہوتا ہے. پر رسول اللہ کل حال بہت زیادہ تیل استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا کپڑا تیلی کے کپڑے کی طرح ہوتا تھا، یہ روایت آئی ہے صحیح ہے. اور آپ کی پگڑی چکنی ہوتی تھی تو اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ رنگ اس کا بدل جاتا تھا تیل کے استعمال سے. پگڑی کیونکہ آپ تیل رکھ کر کے سر میں اور پھر پگڑی باندھتے تھے تو اس کا رنگ بدل جاتا تھا سفید تھی. تو جیسے بھی ہو پگڑی پیارے رسول باندھتے تھے. اب کبھی آپ ننگے سر رہے اس طرح کی روایت تو مجھے سمجھ میں نہیں نظر سے گزری، لیکن کیا اس کو کہا جائے گا کہ واجب ہے؟ ایک مسئلہ ہے، پیارے رسول چادر اور تابند پہنتے تھے تو اس کو واجب نہیں کہا جائے گا. اس وجہ سے علماء نے کہا کہ پگڑی جو ہے یہ عام عادات میں سے، لیکن اگر پیارے رسول کے عادات کو بھی کوئی اختیار کر رہا ہے، جیسے کوئی شادی کرے، جیسے کوئی کھانا کسی خاص انداز کا کھائے، تو اسی طرح پیارے رسول پگڑی پہنتے تھے اور اسی طرح چادر اور دو چادر، ایک چادر پہنتے ایک چادر اوڑھتے تھے اکثر. اس زمانے میں بھی لوگ جبہ پہنتے تھے، لیکن آپ اسی کو اختیار کرتے تو اس کو عام عادات میں شمار کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص رسول سے محبت میں آپ کی عادت مبارکہ اس کو اختیار کرے تو یہ افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہنا کہ نماز کے وقت پگڑی باندھنا یا ٹوپی پہننا ضروری ہے، ٹوپی پہننا ضروری ہے تو آپ کا رسول کی ٹوپی کا ذکر نہیں آتا ہے. ایک روایت میں کہ آپ ٹوپی پہنے ہوئے تھے، تربوز کا لفظ ہے، یہ پرانا تربوز کا لفظ ہی کلنسوا کا لفظ ہے کہ اونچی ٹوپی ہوتی تھی، آپ نے آگے رکھ کر کے اس کو ستھرا بنا. یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ اس سے پیارے رسول کے ٹوپی پہننے کی یا اونچی ٹوپی پہننے کی یہ دلیل لی جا سکے. ٹوپی کبھی نہیں پہنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب اس کو لے کر کے کہا جائے کہ نماز میں سر کا ڈھانکنا ضروری، یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. لیکن پیارے رسول کی ایک عادت مبارکہ تھی, اس کو اگر کوئی شخص لے رہا ہے اپنے طور پر, جس طرح کپڑا دوسرے قسم کا پہن رہے ہیں, اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم پیارے رسول کی محبت میں چادر, اور ایک تھے یہاں ہندوستان کے مدراس کے نوم بابا ہمیشہ روزہ رکھے تھے, یہ غلطی ان کی, لیکن دو چادر پہن, ایک چادر سفید ہر وقت جر بن کر ایسے چلتے تھے. جی
کسی خاص وقت پہ لال رنگ کی بھی پگڑی استعمال کی ہے؟
لال رنگ کی پگڑی کا ذکر نہیں آتا, البتہ لال کرتے کا ذکر ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. بخاری شریف کی روایت کتاب اللباس میں ہے, مارا اے تو احسن من لمتن فی حلت حمراء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے لمبے بال والے اور لمہ کا مارا ہے جو کندھوں تک پہنچنے والا بال ہو, سفید سرخ کپڑوں میں پیارے رسول سے خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا میں نے, جس سے مانوا کہ آپ نے سرخ کپڑا پہنا ہے. اور سرخ کپڑا اگر عرف میں لوگوں کی ہاں وہ عورتوں کا لباس سمجھا جائے تو شاید اس اعتبار سے کہا جائے گا منع ہے, لیکن جہاں اس طرح کا نہیں ہے ہماری پیر صاحب سے پیر وجود اللہ مقبول ہو رہا ہوں, ان کا خود ایک دم پیلا نیلا پہنتے تھے کبھی کبھی کپڑا, ایک کرتا پائجامہ, اور لڑکے ان کے ایک لڑکے نے تو بالکل خالص سرخ چکن سلا رکھا تھا, چلتا پھرتا بیر بہت ہی. جی تو بہرحال اس کو غلط نہیں کہا جائے گا. سوال ہے کہ میں عرفات سے آتے وقت پیدل آیا, آئلہ میرے ساتھ, مزدلفہ داخل ہونے سے پہلے مدخل میں بہت